أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي قيل يا رسول الله ما بوائقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شره، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم معزز علماء کرام، ذمہ داران ملتقا، معزز سامعین کرام، اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس اللہ تبارک و تعالی نے ہم بھائیوں اور بہنوں کو اس مقام پر جمع کیا ہے تاکہ ہم اللہ کے دین سے تعلق رکھنے والی ضروری باتوں کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ ما عظم شأنہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا محدود، بے پناہ، بے حد و حساب درود و سلام ہو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے نہ صرف اللہ کا حق بلکہ اس کے علاوہ حقوق العباد کی ترغیب دلائی اور اس کی تفصیل ہم کو بیان کی. نک حمید المجید. بڑی مسرت کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس بات کی توفیق دی کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں ایک اہم موضوع کو لے کر، اور وہ ہے پڑوسیوں کے حقوق، جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا. میرے محترم بھائی، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، اپنے لیے اور آپ کے لیے یہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ ہم اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پوری دلجوئی اور توجہ سے سنیں، اور فتق اللہ مستطعتم کے پیش نظر جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے احکام پر عمل کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے، آپ کو اور ہمارے تمام سننے والے بھائی اور بہنوں کو توفیق عطا فرمائے کہ کتاب اور سنت کی روشنی میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہنے اور سننے دونوں، کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق دے، آمین. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہم کو دنیا میں ایک بڑے اہم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اپنی کتاب کے ذریعے اپنے رسول کو بھیج کر اس نے اپنے مقصد کی وضاحت بھی کر دی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں ایسے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور حدیث: من قال لا اله الا الله دخل الجنه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت اور یہ حدیث اور اس قسم کی، اس معنی کی آیتیں اور اس معنی کی احادیث اسی موضوع کو بتاتی ہیں، اور یہی اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے کہ جس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرمائی کہ بندہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی عبادت کرے. تو اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اس سے بڑھ کر اور کسی چیز ہیں؟ انہیں آیتوں اور حدیثوں کے پیش نظر، اول واجب علی المکلف، ایک مکلف پر، ایک انسان پر سب سے پہلی چیز جو واجب ہے وہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کی حق کو جانے اور اس کی بندگی کرے۔ لیکن معاملہ یہاں آ کر ختم نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپس میں ہمارے لیے کچھ حقوق رکھے ہیں، ان کا علم لینا، ان کو پہچاننا اور ان پر عمل کرنا، ان حقوق کو بجا لانا ایمان کی تکمیل کے لیے، اسلام کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس کے سامنے دو قسم کے حقوق ہیں، ایک پہلے پیدا کرنے والے کا حق جو واجب ہے سب سے پہلے کہ ہم اس کو پہچانیں، اس کا علم لیں، بدلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو ہم پہلے اللہ کے حق کا علم لیں اور اس کو ادا کریں۔ اس کے بعد جو دوسرے قسم کا حق ہے کہ جس کا سامنا ہم کو کرنا ہے، جس کا علم لینا ہے اور ان حقوق کو بجا لانا ہے، وہ ہے بندوں کے حقوق، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں عربی اور اردو میں۔ ایک اللہ کا حق، دوسرے بندوں کے حقوق، حقوق العباد۔ اگر انسان اللہ کے حق کو ادا کرتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی ہوتی ہے تو یہ بینہ و بین ربہ، اس کے اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ ان شاء غفر لہ و ان شاء عذبہ، اگر وہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، اگر وہ چاہے تو اس کو عذاب دے دے۔ لیکن جہاں تک میرے محترم بھائیوں اور ماں، میری محترم ماں اور بہنوں، حقوق العباد کا تعلق ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے آپسی حقوق جو بہت سارے ہیں، تو ان میں اگر کسی قسم کی کوتاہی اور غلطی ہوگی، حق تلفی ہوگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ اس کو معاف نہ کر دے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا حقوق العباد کی بڑی زیادہ اہمیت آئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں تفصیل کے ساتھ حقوق العباد کو بیان کیا ہے۔ حقوق العباد میں سے آج میرا جو موضوع ہے پڑوسیوں کے حقوق ہے۔ سورہ نساء کی تقریباً 36 نمبر کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں دونوں حقوق کو بیان کیا ہے، ایک حق اللہ، خالق کا حق، توحید، اس کی عبادت کرنا، اور دوسرے بندوں کے حقوق۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، وبالوالدین احسانا، وبذی القربى واليتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ یہ آیت کریمہ برادران اسلام سورہ نساء کی، اس آیت پر اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارا خالق ہے اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد حقوق العباد کو سلسلہ در سلسلہ ایک بعد دیگر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ ارشاد ہے وَعَبُدُ اللَّهِ، اے لوگو، اے بندو، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکو بھی شیئا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا حق۔ وَعَبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ اللہ کا حق ہے۔ آگے حقوق العباد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس سے پہلے اس موضوع پر، والدین کے حقوق پر، تفصیلی خطاب ہو چکا ہے۔ برادران اسلام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین، ایک کے بعد ایک حقوق العباد کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وبذی القربى، رشتہ داروں کے حقوق کو بھی مت بھولنا، ان کے بھی تم پر حقوق ہیں، جس کی تفصیل قرآن کی آیتوں میں اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ آگے فرماتا ہے والیتامى، یتیموں کا بھی حق ہے۔ یتیم کون ہے؟ اس کا حق کیا ہے؟ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ اس کا حق کس طریقے سے ہم کو بجا لانا ہے؟ اس سلسلے میں ترغیب اور ترہیب کیا آئی ہے؟ یہ تفصیل آپ کو کتاب اور سنت میں ملے گی۔ آگے فرماتا ہے والمساکین، مساکین کا بھی حق ہے۔ مساکین کون ہے؟ مساکین مسکین کی جمع، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ مسکین کا مجھ پر کیا حق ہے؟ کیسے میں مسکین کے حق کو ادا کروں گا؟ وغیرہ، یہ ساری تفصیل بھی کتاب و سنت میں فرماتا ہے بے شک اللہ اس آدمی کو پسند نہیں کرتا جو گھمنڈ کرتا ہے فخر کرتا ہے. برادران اسلام, اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنے حق کا تذکرہ فرمایا ہے وہیں پر حقوق العباد کو سرسری طور پر بیان کیا ہے, جس کی تفصیل کے لیے حدیثوں کو اٹھانا ضروری ہے, حدیثوں کا مطالعہ ضروری ہے تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ والدین کے کیا حقوق ہیں, تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ رشتہ داروں کے, پڑوسیوں کے, اور مسافر کے, مسکین کے, اور لونڈیوں اور غلاموں کے کیا کیا حقوق ہیں. جب تک ہم حدیث نہیں اٹھائیں گے, جب تک ہم احادیث کا مطالعہ نہیں کریں گے, ہم کو معلوم نہیں ہوگا اس کی تفصیل. جیسا کہ امام احمد, امام یحیی ابن معین اور دیگر محدثین کا یہ قول ہے بڑا پیارا, فرماتے ہیں ان السنت تفسر الکتاب وتبینه. آج منکرین حدیث کا دور ہے, یعنی لوگ ایسے پیدا ہو گئے اعوذ باللہ من ذالک جو قرآن کافی سمجھتے ہیں حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسیوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو, رشتہ دار ہو یا اجنبی پڑوسی ہو. کیا ہے میرے پڑوسی کے حقوق, کون ہے میرا پڑوسی؟ رشتہ دار اگر ہوگا تو اس کے حقوق کیا ہیں, رشتہ دار نہیں ہے تو اس کے حقوق کیا ہیں, اگر میں ادا نہیں کروں گا تو کیا ہوگا میرے سلسلے میں یا میرے ساتھ. یہ ساری تفصیل حدیث میں ملے گی. اسی لیے محدثین کا یہ قول ہے بڑا پیارا, ان السنت تفسر الکتاب وتبینه. سنت, حدیثیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی کتاب کی تفسیر کرتی ہیں, کتاب اللہ کی تفسیر کرتی ہیں, کیوں نہ ہو. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بعثت کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ اللہ نے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے چیزیں اتاری ہیں, نازل کی ہیں, اس کو بیان کریں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, جو چیزیں اتاری جا رہی ہیں, نازل کی جا رہی ہیں, اس کو آپ بیان کریں. تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. لہذا بغیر حدیث کے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا, اور نہ ہی حدیثوں کو چھوڑ کر قرآن پر عمل کیا جا سکتا ہے. برادران اسلام, اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے پڑوسیوں کا ذکر کیا ہے. معلوم ہوا پڑوسی دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک والجاری ذی القربا, رشتہ دار پڑوسی, جو رشتہ بھی ہیں, جن کے ساتھ ہمارا رشتہ بھی ہے اور وہ ہمارے پڑوس میں بھی رہتے ہیں. اور آگے فرمایا اللہ نے والجار الجنب, اجنبی پڑوس, یعنی وہ جو رشتہ دار نہیں ہے اس کے خلاف. جیسا کہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے, چونکہ پڑوسی دو قسم کے ہوتے ہیں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا الگ الگ ذکر کیا ہے. ایک رشتہ دار پڑوسی, ایک غیر رشتہ دار پڑوسی. جو رشتہ دار پڑوسی ہے اس کے دو حق بن جاتے ہیں, ایک حق القرابہ جیسا کہ تفسیر میں آیا ہے, اور دوسرے حق القربہ, حق القرابہ اور حق الجار, حق الجیران. ایک رشتہ داری کا حق جو مستقل ایک حق ہے جس کی تفسیر آئی ہے کتاب اور سنت میں, دوسری پڑوسی ہونے کا حق. اب چونکہ وہ رشتہ دار بھی ہے تو اس کا ہم پر ڈبل حق ہو جاتا ہے, ایک رشتہ داری اور دوسرے پڑوسی. اچھا اگر اس سے ہمارا رشتہ نہ ہو, جیسا کہ یہاں بہت سارے لوگ رہتے ہیں مختلف ممالک کے, مختلف علاقوں کے, مختلف قبائل کے, لیکن آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے, اللہ نے یہ فرما دیا والجار الجنوب. اگر وہ رشتہ دار نہ بھی ہو, تمہارا پڑوسی ہے, تمہارے پڑوس میں رہتا ہے, تو اس کا بھی تم پر حق ہے. برادران اسلام, آئیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے ہیں. کیوں؟ سب سے اچھی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے, جیسا کہ خود حدیث میں آیا ہے کہ سب سے اچھی بات اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, سب سے اچھا راستہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کس قدر اہمیت, کس قدر تاکید, کس قدر امپورٹنس دی گئی ہے پڑوسی کو. آج ہم نہیں جانتے, آج ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے, ہم کو نہیں پتا کہ میرے پڑوس میں جو میرا بھائی رہتا ہے, میری بہنیں رہتی ہیں, ان کے مجھ پر کیا حقوق ہیں. لیکن برادران اسلام, صرف اللہ پر ایمان لا لینا, اشہد اللہ الہ الا اللہ کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے, اس کے تقاضوں کو دیکھنا ہے, اس کی تفصیل کو جاننا ہے. حقوق العباد اس کی تفصیل میں آتے ہیں, اس کے تقاضے میں آتے ہیں, کیونکہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے. جس اللہ کا کلمہ میں نے پڑھا ہے, جس کو میں رب اور الہ مانتا ہوں, اس نے مجھے اس کا حکم دیا ہے, تو اس کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کریں. تو برادران اسلام, ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا, کون نہیں چاہتا کہ اس کا ایمان مکمل ہو. ایمان کی تکمیل کے لیے جار کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے. ایمان مکمل کرنے کے لیے, اپنے ایمان کو پکا پختہ بنانے کے لیے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے. ایک دوسرا اہمیت دیکھیے, پوائنٹس پر غور کیجیے. دوسرا, جنت کون نہیں چاہتا, ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ذکر قرآن کی آیتوں میں اس لیے کیا ہے تاکہ یدعوننا رغبا و رہوا، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے، ہم رغبت کے ساتھ، ہم جنت کی خواہش میں جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عمل کریں۔ ایسا نہیں جیسے کہ صوفیہ کا عقیدہ ہے، نہ ہم کو جنت چاہیے نہ جہنم چاہیے، بس ہم اللہ کے لیے عمل کرتے، نہیں، ترغیب اور ترہیب ہے، اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے دعا کے بارے میں بیان فرمایا یدعوننا رغبا و رہبا، رغبت کے ساتھ اور رہبت یعنی ڈرتے ہوئے ہم سے وہ دعا کرتے ہیں۔ تو جنت کون نہیں چاہتا؟ لیکن حدیثوں سے پتا چلتا ہے، جیسے کہ آگے آ رہی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرط رکھی ہے، اگر کوئی پڑوسی کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ دو، معلوم ہوا پڑوسیوں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے۔ برادران اسلام، یہی نہیں بلکہ اعمال صالحہ، ہم جو نیک عمل کرتے ہیں اس توقع کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ اس کو قبول کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیان فرمایا کہ اگر انسان پڑوسیوں کے ساتھ صحیح نہ رہے تو ایسی صورت میں اس کے اعمال اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا، اگرچہ وہ کثیر کیوں نہ ہو، زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ پڑوسیوں کے ساتھ صحیح نہیں رہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے آپ کے نبی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں، اپنی دعا میں اللہ کی پناہ مانگی ہے ایسے پڑوسی سے جو برا ہو، برے پڑوسی سے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اندازہ کیجئے یہ پڑوسی کے حقوق کے سلسلے میں اہمیت ہے۔ آئیے برادر اسلام، میں حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلی حدیث حضرت عبد الرحمن ابن صخر الدوسی ابو ہریرہ کے نام سے مشہور، رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قسم اللہ کی وہ ایمان والا نہیں، قسم اللہ کی وہ ایمان والا نہیں، قسم اللہ کی تین مرتبہ، وہ ایمان والا نہیں ہے، نہ مرد نہ عورت۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ اکرام کو بڑی طلب تھی، علم کا شوق تھا جو آج ہمارے پاس نہیں، علم کا شوق تھا، شغف تھا ان کے اندر، فوراً پوچھا، سوال کیا، آپ تین تین مرتبہ، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بات کی اہمیت زیادہ ہو تو اس کو تین مرتبہ دہراتے تھے، صحابہ کو معلوم تھا یہ چیز، تین مرتبہ قسم کھا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کی نفی، ایمان کے تکمیل، ایمان کی نفی، تکمیل ایمان کی نفی کرتے ہیں کہ ایمان اس کا مکمل نہیں ہے۔ اور پوچھا گیا، کون ہے یہ کمبخت، کون ہے یہ شخص جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں قسم کھا کر کہ وہ مومن نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ عربی میں جو آئے ہیں ذرا غور کیجیے، ملا یامن جاروہ بوائقہ، وہ آدمی مومن نہیں ہے قسم اللہ کی تین مرتبہ، جس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ رہے، جس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ رہے۔ یہ حدیث بخاری مسلم مسلم احمد میں آئی ہے، بخاری مسلم کے یہ الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، مسلم احمد میں مزید وضاحت آئی ہے اس کی، اور وہ روایت بھی صحیح ہے، رجال ثقات ہیں اس کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث شریف میں بیان کیا، قسم اللہ کی وہ ایمان والا نہیں ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ الفاظ پر غور کیجیے، پڑوسی محفوظ رہنا ضروری ہے ایمان کی تکمیل کے لیے۔ آپ نے یہ الفاظ نہیں بیان کیے، وہ مومن نہیں ہے جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتا، عام جملہ، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتا، بات وہی ہے، لیکن غور کیجیے، آپ فرمایا آپ نے پڑوسی محفوظ رہنا، ملا یامن جاروہ بوائقہ، پڑوسی اس کی شر سے محفوظ نہ رہے، ایسا شخص ایمان والا نہیں ہے۔ کیوں، کیسے وہ اس کا ایمان ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کیسے اقرار کرتا ہے جبکہ وہ اللہ کے بندے کو اپنے پڑوس میں رہنے والی تھی، اپنے شر سے اس کو محفوظ نہ رکھے؟ تو الفاظ پر غور کیجئے، محفوظ، حفاظت میں ہونا پڑوسی کے ضروری ہے، آپ کے شر سے، میرے شر سے، ہمارے شر سے محفوظ ہو، مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ برتاؤ ہمارا اچھا ہو۔ کب وہ محفوظ رہے گا؟ کب پڑوسی پڑوس کے شر سے محفوظ رہے گا؟ جب اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا، حسن سلوک کیا جائے گا، اس کا خیال رکھا جائے گا، اس کی تیمارداری کی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ برادران اسلام، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی حدیث ہے جس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ محفوظ ہونا پڑوسی کے لیے ضروری ہے، اور ایمان اس وقت تک انسان کا مکمل نہیں ہوگا۔ بلکہ یہی معنی مسلم شریف کی ایک دوسری حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جاری، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہو، یا جو عورت اللہ، کیونکہ من سب کے لیے، وہ عورت یا وہ مرد جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں پڑوسیوں کے سلسلے میں. یہ حدیث اس حدیث کی تشریح کرتی ہے، جیسا کہ محدثین کا قول ہے الحدیث یفسر بعضہ بعضا، ایک حدیث دوسری حدیث کو سمجھاتی ہے. تو برادران اسلام، معلوم ہوا کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں، کمپلیٹ نہیں، جب تک ہم اپنے پڑوسیوں کو محفوظ رکھیں، ہماری کسی قول یا فعل سے، ہماری کسی حرکت سے ہمارے پڑوسی کو اذیت یا تکلیف نہ ہو. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الایمان باللہ والیوم الاخر کی شرط لگائی ہے حدیث میں. یعنی شرط یہ ہے کہ اگر انسان کا ایمان اللہ پر ہے، اگر انسان آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ پھر حسن سلوک ضرور کرے گا. کیوں بھائی؟ ارکان ایمان تو چھ ہیں، ذکر خاص طور سے اسلام نے بہت ساری حدیثوں میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو آخرت اور اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے، اللہ اور آخرت پر. کیوں خاص طور سے آخرت کو بیان کیا گیا؟ جبکہ ملائکہ پر بھی ایمان ہے، فرشتوں پر بھی ایمان ہے، جبکہ رسولوں پر بھی ایمان ہے، کتابوں پر بھی ایمان ہے. تو برادران اسلام، اعمال کا تعلق یوم الاخر سے ہے، جزا اور سزا کے اعتبار سے. انسان جو دنیا میں عمل کرتا ہے، اگر اچھا عمل ہے تو آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا، دنیا میں نہیں ملے گا. اگر برا عمل کرتا ہے تو آخرت میں اس کو سزا ملے گی، دنیا میں نہیں ملے گی. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، تو وہ ایسے کرے ایسے کرے ایسے کرے، جیسا کہ تفسیر ہے، اس میں سے ایک حدیث ہمارے پاس ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. تو ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. برادران اسلام، دوسرا مسئلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی دلیل پیش کی، بلکہ ایمان کی دلیل پیش کی اپنے حدیث میں، کہ انسان اپنے پڑوسیوں کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قسم کھا کر، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ لفظ کافی حدیثوں میں آیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. کون ہے وہ؟ اللہ. تو قسم اللہ کی آپ کھاتے ہیں، اور کھا کر کہتے ہیں، لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او لأخیہ ما یحب لنفسہ. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. مسلم شریف کی حدیث، ایمان، محبت، اپنے بھائی سے محبت کرنا، اس کے لیے وہ چاہنا جو اپنے، کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہم کو تکلیف دے، چیخیں پکارے، بچوں کی آوازیں آئیں، تکلیف ہو، اذیت ہو، کوئی گالی دے، کوئی نقصان پہنچائے، کیا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ نہیں. تو بالکل ایمان کی یہ علامت ہوگی کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی یہی چیز پسند کریں کہ ان کو بھی کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، وہ بھی اچھا اور بہتر طریقے سے دنیا میں زندگی گزارے. برادران اسلام، یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ میں نے شروع میں نکات ذکر کرتے ہوئے بیان کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے اللہ کی ایسے پڑوسی سے جو تکلیف دیتا ہے لوگوں کو. ایسا پڑوسی جو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، برا پڑوسی ہے، تو اس سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. سنیے حدیث، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہوا کرتی تھی، اللهم انی اعوذ بک من جار السوء فی دار المقامہ فان جار البادیہ یتحول. الحدیث رواہ ابن حبان فی صحیح والنسائی والبخاری فی الادب المفرد والحاکم. برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ذکر کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من جار السوء فی دار المقامہ، کہ مقیم جو برا پڑوسی ہے، جو مسافر نہیں ہے، پڑوسی جو رہتا ہے ہمارے پاس میں، ہمارے بستی میں، ہمارے شہر میں، وہ برا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، اذیت دیتا ہے، تو ایسے اذیت دینے والے، ایسے نقصان دینے والے پڑوسی سے اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں. آگے فرمایا، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلْ. خاص طور سے کیوں پناہ مانگی مقیم پڑوسی کی؟ اس لیے کہ جو مسافر پڑوسی ہے وہ تو رہتا تو نہیں ہے، یتحول، اس کو منتقل ہونا ہے، ایک بستی سے دوسری بستی، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ جاتا رہتا ہے، لہذا اس کی تکلیف اتنی سخت نہیں ہوگی جتنا مقیم پڑوسی کی تکلیف ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ طلب کی اللہ کی، اور فرمایا، اللہ میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ تو اپنی حفاظت میں مجھ کو لے لے ایسے پڑوسی سے جو تکلیف پہنچاتا ہے. یہ حدیث ابن حبان میں صحیح سند سے روایت ہے، امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے، اور امام بخاری کی ایک کتاب الادب المفرد ہے جو مشہور ہے، صحیح کے علاوہ تو الادب المفرد جو کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں بھی اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا. برادران اسلام، جہاں تک اذیت کا تعلق ہے تو کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں میں پیش کروں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اگر اپنے کسی قول یا فعل سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیں گے تو اس سلسلے میں کیا وعید ہیں، کیا خطرناک اس کے نتائج ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیثوں میں بیان کیا ہے. سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مشہور حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عورت کے بارے میں سوال کیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک آدمی نے ایک سوال کیا، ان فلان یذکر من کثرت صیامها وصلاتها وصدقتها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک سوال آیا، میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں، سنیے عورت کے بارے میں سوال کیا گیا. اور ایک بات بتاؤں اس حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے، ہم مومن ہیں، ہمارے بارے میں ایک نشانی ذکر کی گئی، ہمارے یعنی مومن مردوں اور عورتوں کے بارے میں قرآن کی آیتوں میں، کیونکہ مسلسل الحمدللہ دروس ہو رہا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. اللہ نے قرآن پاک کی آیت میں مومنوں کی ایک پہچان بیان کی، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. ایمان کی ایک پہچان ہے، ایمان والا مرد، ایمان والی عورت کی ایک پہچان ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف بلایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف دعوت دی جائے، بتایا جائے قال اللہ قال الرسول فعل الرسول عمل الرسول، رسول اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور پیارے نبی رکھتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، سنتے تو بہت ہے، واطعنا ہماری ایمان کی پہچان یہ ہے کہ اب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سن لیا، اب ہم اطاعت کریں گے. اس کے برخلاف منافقین، اللہ مجھ کو اور ہماری بہنوں کو محفوظ رکھے نفاق سے، آمین. تو منافقوں کا جہاں تک معاملہ ہے وہ کہتے تھے سمعنا واطعنا، سنا تو ہم نے، تو سنتا تھا وہ بھی، منافق بھی سنتا تھا، مومن بھی سنتا تھا، لیکن مومن سن کر عمل کرتا تھا، منافق سن کر نافرمانی کرتا تھا. لہذا ذہن میں رکھیں، حدیث آ رہی ہے، حدیثیں آ رہی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں آپ سے سوال کیا گیا ایک ایسی خاتون کے بارے میں جو زیادہ نماز پڑھتی، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے یذکروا من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها، تین بہترین اعمال. نماز، معلوم ہے نماز کی اہمیت کیا ہے، بتانا ضروری نہیں ہے، تفصیل جانتے ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ آپ کو علم و نماز کے بارے میں، اللہ ہم کو نماز کا پابند بنا دے، آمین. زیادہ نماز پڑھتی تھی، ایک کثرت صیامها، روزے بھی زیادہ رکھتی تھی. آپ کو معلوم ہے روزے کی اہمیت کیا ہے، کس قدر روایتیں اور نبی علیہ السلام کی حدیثیں اس پر آئی ہیں، بخاری مسلم سنن وغیرہ کی کتابوں میں. صدقتها، صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں وہ کثرت سے کرتی ہے. تین زبردست اعمال اس کے پاس موجود ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں زبردست اعمال. نماز زیادہ نماز سے مراد فرائض تو پڑھتی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ نوافل وغیرہ کی بھی پابند ہے. اچھا صیام، تو ظاہر بات ہے فرض صیام بھی رکھتی تھی، رمضان کے روزے اور نفل بھی، جیسے جمعرات وغیرہ کے روزے ہیں، ٹھیک ہے. اور صدقہ، آپ کو معلوم ہے صدقے کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کا اجر وغیرہ جو حدیثوں میں ذکر کیا گیا. یہ تین کام اس کے ہیں، غیر انھا تؤذی جیرانھا بلسانھا. اللہ اکبر، ایک برا عمل ہے اس کے پاس، اور وہ برا عمل یہ ہے کہ اپنی زبان سے اللہ رحم فرمائے زبان پر، اللہ رحم فرمائے زبان پر، آمین. میرے بھائیو، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کہ وہ اپنی زبان سے اپنی پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی، تکلیف دیتی تھی زبان سے، ہاتھ سے نہیں، پیر سے نہیں، پکڑ کے مارا پڑوسیوں کو نہیں، زبان کا لفظ آیا ہے اس میں، تو دی جیرانھا بلسانھا، اپنی زبان سے تکلیف دیتی تھی. آپ کو معلوم ہے زبان سے کس چیز تکلیف دی جا سکتی، برا کہنا، تانے دینا، فلاں کرنا، فلاں فلاں گالیاں، کچھ بھی ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا بیان فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں کہتے، آپ کو معلوم ہے، یہ بھی فرمایا ہی فی النار، وہ دوزخ کی آگ میں جائے گی، جہنم میں جائے گی. عجیب، نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، زکات دے. جی ہاں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمایا، مشہور حدیث ہے، مفلس کون ہے تم میں، فرمایا من لا درہم عندہ ولا دینار. ارے مفلس تو وہ ہے ہمارے پاس جس کے پاس پیسہ نہ ہو، نہ دینار ہو، نہ درہم ہو. فرمایا المفلس من امتی یوم القیامہ من یاتی بصلاتہ وزکاتہ وصومہ یاتی وقد شتم ھذا وظلم ھذا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفلس تم اس کو سمجھتے ہو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. سنو، میری امت کا مفلس قیامت کے دن وہ آدمی ہوگا جو نماز لائے گا، روزہ لائے گا، صدقات لے کر آئے گا، اعمال لے کر آئے گا، لیکن پھر بھی مفلسی کیوں، پھر بھی افلاس کیوں؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ افلاسی کی وجہ، یہ مفلسی کی وجہ یہ رہی کہ زبان سے اس کو تکلیف دی، کبھی اس کو مارا، کبھی اس کا مال چھینا، حقوق العباد میں پوری گڑبڑ. حقوق العباد میں پوری گڑبڑ کرتا تھا. نماز روزہ کے بعد, وہ بھی حدیث دلیل ہے اس مسئلے کی کہ حقوق العباد میں اگر ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے تو اس کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, ہمارے اعمال برباد ہوں گے اور ہم کو جہنم کی آگ ملے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی حدیث میں آپ نے بیان فرمایا اس کو دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا. تفصیل اس حدیث میں اس عورت کے بارے میں وہی معاملہ. اس کا کیا معاملہ تھا؟ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی, اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی نمازیں اپنی جگہ, حقوق العباد حقوق اللہ اپنی جگہ ہے, لیکن حقوق العباد اس کے صحیح نہیں تھے, پڑوسی سے محفوظ نہیں تھے, حفاظت میں نہیں تھے. ہی فی النار, اللہ اکبر, وہ جہنم کی آگ میں ہے. اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے, دوسرا حصہ ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور ایک عورت کے بارے میں سوال کیا گیا, یذکر من قلت صلاتها وصومها وصيامها وصدقتها, بلکہ حدیث میں یہ تک لفظ آیا, وانها تتصدق بالاثوار من العقد. ایک دوسری عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار رسالت میں سوالیہ طور پر پیش کی گئی. ایک ایسی عورت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ زیادہ نہیں پڑھتی ہے نمازیں, زیادہ روزے نہیں رکھتی ہے, اور جہاں تک صدقات کا معاملہ ہے تو کوئی سونا پیسہ نہیں دیتی اللہ کے راستے میں, بلکہ پنیر, آپ سمجھتے ہیں پنیر کے چند ٹکڑے اللہ کے راستے میں وہ دیتی ہے, بس سونا چاندی نہیں. جبکہ اس سے پہلی والی عورت بہت صدقہ کرتی تھی, لیکن یہ تھوڑا صدقہ دیتی ہے, نماز روزے کی ہے پابند, اور جہاں تک فی سبیل اللہ کا معاملہ ہے پنیر کے ٹکڑے, اور کسی چیز کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, ایک انگور کا دانہ ایک مرتبہ صدقے میں دیا, کہنے والے نے کہا کہ یہ کیا ہے, ارے دینا ہو تو زبردست دو کچھ, ہمارے پاس ایک ریال نہیں. تحقیر نہیں کرنی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل دے کر قرآن کی آیت کی پیش کرتی ہیں, اس میں کتنے ذرے ہیں, اس انگور کے ٹکڑے میں کتنے ذرے ہیں, اللہ نے کیا فرمایا, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, بس میرے لیے ملے گا یہ انشاءاللہ اللہ کے نزدیک. تو برادران اسلام, پنیر کے ٹکڑوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتی تھی, اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا گیا, وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا, لیکن پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی تھی وہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے بارے میں بیان فرمایا, هِيَ فِي الْجَنَّةِ, یہ عورت جنت میں ہے. یہ ایسے قصہ نہیں ہے کسی کتاب کا, لکھنے والے نے لکھ دیا, نہ لکھنے والے کا پتا, نہ سند کا پتا, اور نہ کوئی رجال کا پتا. نہیں میرے بھائی, یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے, اور اس کے بارے میں اس کے راویوں کے بارے میں آتا ہے, رجالہ رجال ثقات, سارے ثقہ راوی, سارے راوی ثقہ ہیں, اس کی حدیث صحیح ہے, صحیح سند سے آئی ہے, راوی پورے ثقہ ہیں. تو اس حدیث سے معلوم ہوا پڑوسیوں کو صرف زبان سے بھی اگر کوئی تکلیف دے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا, اور وہ انسان اس کی نماز, اس کے روزے, اس کے اعمال اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائیں گے. برادر علیہ السلام, اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ایک واقعہ پیش آیا, تکلیف کا واقعہ. ایک آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار رسالت میں آ کر شکایت کی ایک پڑوسی کی, مجھے تکلیف دیتا ہے بہت, یہ آدمی میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اذهب فاصبر, جاؤ صبر کرو. صبر, وہ گیا صبر کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا, صبر کیا اس نے. پھر آیا, پھر وہی معاملہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا, یشکو جا رہو, اے اللہ کے رسول, میرا پڑوسی مجھ کو بہت تکلیف دیتا ہے. آپ نے کہا صبر کرو, میں صبر کر رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود میرے صبر پر اور تکلیف دے رہا ہے. دو تین مرتبہ, جیسا کہ اتا مرتن مرتین او ثلاث مرات, دو یا تین مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آیا. تو دوسری یا تیسری مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, اذهب فطرح متاعك في الطريق, تم جاؤ اپنا سامان راستے میں ڈال دو, تم نکل جاؤ اس گھر سے اور اپنے سامان کو راستے میں ڈال دو. اس نے ویسے کیا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم پر عمل کیا اور سامان کو راستے میں ڈال دیا. اب ظاہر بات ہے لوگوں میں تو گزر ہوگا, لوگ آنے لگے, پوچھنے لگے, تو اس نے خبر دے دی کہ بھئی میرے پڑوسی سے میں محفوظ نہیں ہوں, میرا پڑوسی مجھ کو تکلیف دیتا ہے, اس لیے میں روڈ پر ہوں. تب اس چیز کو دیکھ کر وہ لوگ گرم ہو گئے اور ان لوگوں نے لان تان کیا اس پر, فبدؤوا يلعونه ويدعون عليه, اس پر لان تان کرنے لگے کہ اللہ اس کو برباد کر دے, اس نے کیسے اس آدمی کو نکال دیا, اللہ اس کو نکال دے, مختلف قسم کی باتیں جو بہرحال مساعد اس حدیث میں نہیں ہے. بہرحال اس کو لان تان کیا گیا, اس پر بددعائیں دینے لگے. تو اس آدمی کو اس کی خبر ہو گئی, وہ فوراً آنے لگا, اس نے کہا بھائی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, یہ کیا ہو گیا ہے میرے سلسلے میں, آپ آئیے انشاءاللہ, آپ میرے گھر میں رہیے, لن ترى مني شيئا تكرهه, حدیث کے الفاظ, کوئی چیز جو تم کو ناپسند ہو میں ویسا کوئی کام نہیں کروں گا, تم اطمینان سے میرے پاس زندگی گزارنا, میرے پاس جو ہے تم رہنا. تو یہ واقعہ ہے جو حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، اور یہ واقعہ ابو داؤد میں ہے، سنن یہ حدیث سنن ابو داؤد میں اور صحیح ابن حبان میں، اور اسی طریقے سے حاکم میں بھی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں اپنی کتاب الادب المفرد میں اس روایت کو نقل کیا ہے. برادران اسلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری روایت ہے جس میں آپ نے نصیحتیں کی، بڑی عظیم ترین نصیحتیں پانچ قسم کی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ماشاء اللہ سوالات ہوتے ہیں، مسابقات ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام سوال کیا، بھائی کون ہے، صحابہ موجود تھے، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے پانچ باتیں سیکھے گا اور اس پر عمل کرے گا اور ان کو سکھائے گا جو عمل کرے اس پر، عمل اور علم دونوں کا کام کرے، عمل بھی کرے پھر اس کی تعلیم دے لوگوں کو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے حریص تھے، نہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں وہ پانچ باتیں سیکھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے تیار ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گن گن کر وہ پانچ باتیں سکھائی. کیا الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے اور وہ پانچ باتیں کیا ہیں، ان پانچ باتوں کے فائدے کیا ہیں، سنیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عابد ہو جاؤ گے. میرے بھائی، ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لیا، سینے پہ ہاتھ مڑ لیا، پکے زبردست عبادت، حرام چیزوں سے بچنا، سود فلاں فلاں فلاں، جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی، اور اس کو حم اللہ کہا گیا، محارم اللہ حم اللہ، اور اس کے قریب جانے والے کو کہا گیا کہ یو شکو یا کافی، حدیث میں آیا ہے، قریب بھی نہیں جانا اللہ کے حرام کردہ چیزوں کی، ارتکاب دور ہے، اس کو پریکٹیکلی کرنا بہت دور کی بات ہے، قریب بھی مت جاؤ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے. کیوں؟ تم قریب جاؤ گے، یو شکو این یقع فی کرائی یرعا حول الحما الی آخر الحدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیکھ کر بیان کی کہ ایسا نہ ہو تم قریب جاؤ گے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ نفس بہکا دے، شیطان ابلیس کے بہکا میں آ کر اس میں پڑ جاؤ. اس لیے کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے قریب مت جاؤ، اللہ کو غصہ آئے گا، اللہ کا غضب اترے گا. آپ نے پہلی نصیحت فرمائی اور فرمایا، اتقی محارم اللہ تکن اعبد الناس، تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا، تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. حرام چیزیں کیا ہیں، علم لینا ضروری ہے. کیوں؟ ہم کو نہیں معلوم، سگریٹ پھونکتے ہیں حرام نہیں سمجھتے اس کو، اور بھی بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں اس کو حرام ہی نہیں سمجھتے. برادران اسلام، دوسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس حدیث میں، اور فرمایا، ورضا بما قسم لك تكن اغنى الناس، اللہ نے جو تمہاری قسمت میں روزی لکھی ہے اس پر تم راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، تو تم کیا ہوگے، دنیا کے سب سے بڑے مالدار. بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا میرے بھائی. ہم اللہ نے جو میری مقدر میں، کیونکہ معلوم ہے جب ہم جنین تھے چار مہینے کے ماں کی پیٹ میں، اسی وقت ہماری روزی لکھ دی گئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم اللہ کی تقسیم سے راضی ہو جاؤ تو تم کو کیا ہوگا فائدہ، اغن الناس بن جاؤ گے تم. تیسری چیز نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو موضوع سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، وہ احسن الى جارک تکن مؤمنا، تم اپنے پڑوسی کے سلسلے میں حسن سلوک کرو تم مومن بن جاؤ گے، مومن بن جاؤ گے، نبی علیہ السلام کے الفاظ. اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا، وہ احب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو، تم مسلمان پکے بن جاؤ گے. چوتھی چیز آپ نے فرمایا، ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب، زیادہ مس ہنسنا، اس لیے کہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے. یہ حدیث مسلم احمد میں، سنن ترمذی اور سنن بیہقی اور سنن ابن ماجہ میں مروی ہے. برادران اسلام، اس کے بعد ایک آخری اہم ترین حدیث کو بیان کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے سلسلے میں تاکید کو ذکر کرتے ہوئے، پڑوسیوں کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ایک وہ مشہور حدیث بیان کی ہے، جس حدیث کو میرے خیال سے سب لوگ جانتے ہیں، بس غور کرنے کی ضرورت ہے، اس حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. وہ حدیث کیا ہے، دونوں سے روایت ہے، زبردست دونوں، ایک ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے سب سے زیادہ حدیث سے روایت ہے، اور دوسرے ابن عمر جو مکثرین میں سے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سارے روایت کرتے ہیں، یعنی عبداللہ ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روایت کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما زال جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یوصینی بالجاہ حتی ظننت انہ سیورثہ، رواہ البخاری ومسلم. بخاری مسلم متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ جبرائیل آئے میرے پاس علیہ الصلوۃ والسلام اور مجھ کو وصیت کرنے لگے، تاکید کس سلسلے میں، پڑوسیوں کے سلسلے میں، وصیت کی وصیت کی وصیت کی، اس قدر وصیت کی، ما زال عربی کے الفاظ، مسلسل کرتے رہے، اتنا کرتے رہے تاکید اور اہمیت، ما بتاتے رہے کہ میں ڈر گیا, میں نے سمجھا, حتی ظن تو یہاں تک کہ میں نے یہ گمان کیا, انہ سیورثہ, اس کو یہ بھی کہہ دیں کہ یہ آپ کا وارث بھی بنے گا. اللہ اکبر, میرے بھائی غور کرنے کی حدیث. وارث کون بنتا ہے؟ رشتہ دار. پڑوسی رشتہ دار ہونا ضروری ہے, غیر رشتہ دار. تو پڑوسی کی اہمیت اتنی ہے, اس قدر تاکید فرمائی اس حدیث میں کہ مجھے ڈر لگ گیا کہ یہ بھی کہیں کہ اے نبی محمد اسلام, آپ جو مال چھوڑ کر جائیں گے اس کا وارث بھی یہ بن جائے گا. برادران اسلام, یہ حدیثیں ہیں نبی علیہ السلام اسلام کی, جس سے معلوم ہوتا ہے پڑوسیوں کی کس قدر اسلام میں اہمیت ہے. یہ حقوق العباد میں داخل ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے, میرے قول اور فعل سے میرے کسی بھائی اور بہن پڑوسی کو تکلیف ہو. نہیں میرے بھائی, اور جہاں تک وہ روایتیں آتی ہیں کہ 40 گھر تک پڑوسی ہوتے ہیں, یہ حضرت علی وغیرہ سے منقول ہے, لیکن اس کی صحت اللہ عالم. لیکن اتنا ضرور ہے جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اپنے پڑوس میں جو بھی رہتے, کسی بھی ملک میں, کسی بھی دیش کے, کسی بھی بولی بولنے والے, وہ مسلمان ہیں, پڑوسی ہیں, تو ان کے حقوق ہیں. اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے, کافر ہے, تب بھی وہ ہمارا پڑوسی ہے. ان کے حقوق کو سمجھنا چاہیے, کیسے ان کے حقوق ادا کرنا. اس سلسلے میں علماء کرام نے جو بیان کیا ہے, یرجع للعرف, عرف یعنی عادت کے طور پر جو سمجھا جاتا ہے. پاکستان کا جو ماحول ہے, ہندوستان کا جو ماحول ہے, بنگلہ دیش, سری لنکا وغیرہ, تو عادتاً ایک پڑوسی کے سلسلے میں کیا کیا حقوق ہوتے ہیں, کیسے اس کو خوش کرنا ہے, کیسے اس کی تکلیفوں میں اس کی مدد کرنا وغیرہ, ان حقوق کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حقوق کو بھول جائیں اور ہماری کسی قول اور فعل سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف ہو جائے اور کل قیامت کے دن ہم کو نقصان اٹھانا پڑے. اللہ سے دعا کرتا ہوں آخر میں, اللہ مجھے سب سے پہلے کہنے والے کو, اس کے بعد آپ سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق اللہ کو پہچان کر اس کو ادا کریں. آمین. اس کے بعد اللہ سے دعا ہے, اللہ رب العالمین حقوق العباد اور خاص طور سے پڑوسیوں کے حقوق کو جاننے اور اس کا علم لینے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے پڑوسیوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وجزاکم اللہ خیر.